أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے. لا جناح عليكم تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دو عورتوں کو. ما وہ عورتیں. لم تمسوهن جن کو تم نے ہاتھ نہ لگایا ہو. او تفرضوا لهن فریضہ یا تم نے مقرر نہیں کیا ان کے لیے حق مہر. ومتعوهن اور ان کو کچھ خرچہ دینا ہے. علی الموسع وسعت والے پر. قدرہ اس کی طاقت کے مطابق. وعلی المقتر اور تنگ دستی والے پر. قدرہ اس کی طاقت کے مطابق. متاعم یہ تھوڑا سا فائدہ اور تھوڑا سا خرچہ ہے. بالمعروف معروف طریقے کے مطابق. حقا یہ لازم ہے. علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم طلاق دو ان کو عورتوں کو. مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ان کو چھونے سے پہلے. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَ اور اگر تم نے مقرر کر دیا ہو ان کے لیے مہر. فریضہ سے مراد مہر ہے. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو آدھا اس کا جو تم نے ان کے لیے مقرر کیا. الا سوائے اس کے ان یعفونا کہ وہ معاف کر دیں یعنی وہ عورتیں معاف کر دیں. او یعفو الذی یا وہ شخص معاف کر دے. بیدہی جس کے ہاتھ میں. عقدۃ النکاح نکاح کا اختیار ہے. وان تعفو اور تم معاف کرو. اقرب للتقوی. وَأَن تَعْفُوا اور اگر تم درگزر کرو معاف کرو. اقرب للتقوی تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور نہ بھولو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا. اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ تعالی دیکھتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 یہ دو آیات ہیں. ان میں ان عورتوں کے بعض مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کو طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق ہونے کے بعد جو صورتحال ہے. اس سے پہلے ہم نے طلاق کے تفصیلی مسائل میں کچھ چیزوں کو پڑھا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان دو آیات میں بیان کی جا رہی ہیں. خاص طور پہ دو بڑے اہم مسئلے ہیں کہ وہ عورتیں کہ جن کا حق مہر مقرر کر دیا گیا ہو اور وہ کہ جن کا حق مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور دونوں وہ ہوں کہ جن کو نکاح کے بعد دخول سے قبل طلاق ہو جائے. مس سے مراد یہاں پر مباشرت حقیقی ہے. مس یمس مس کسی چیز کو چھونا ہاتھ لگانا. یہاں مس سے مراد صرف چھونا اور ہاتھ لگانا نہیں ہے بلکہ یہ کنایا اور اشارہ ہے مباشرت حقیقی کے لیے. تفردو یہ مضارع جمع مذکر ہے حاضر کا. فربا یفردو ضرب یضربو کے باب سے مقرر کرنا, واجب کرنا, فرض کرنا. متعو یہ جمع مذکر ہے, امر ہے, باب تفعیل سے کسی کو تھوڑا سا فائدہ پہنچانا. مس کے بارے میں یہ چیز ہم جان لیں, ایک ہے مس اور ایک ہے لمس اور ایک ہے ملامسہ. مس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے تمس شیئا لیکن المس لا یتأثر بالممسوس, کسی چیز کو اس طریقے پہ چھونا اور ہاتھ لگانا کہ ہاتھ لگانے یا چھونے سے اس کا اثر اس چیز پر نہ پڑے, ہاتھ لگانے والے کو بھی محسوس نہ ہو کہ جس چیز کو میں نے ہاتھ لگایا ہے یہ سخت ہے, نرم ہے, ٹھنڈی ہے, گرم ہے, کیسی ہے, بس ایک لمحے کے لیے اس کو چھو لے. تو یہ لغت میں مس اس کو کہتے ہیں. اور یہاں پر اور قرآن میں دوسرے دو مقامات پر بھی یہ مس لغوی معنی اس سے مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مباشرت حقیقی ہے. اور اس مباشرت حقیقی کے لیے یہ لفظ مس کیوں استعمال ہوا جبکہ قرآن ہی میں دوسرے مقامات پر مباشرت کے لیے یہی لفظ مباشرت آیا ہے. مثلا سورہ بقرہ میں اعتکاف اور روزوں کے مسائل میں ہم نے پڑھا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور اسی طریقے پہ سورہ بقرہ کی دوسری آیات میں بھی ہم نے یہ لفظ مباشرہ پڑھا, یعنی مباشرت حقیقی. تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے ہر لفظ کی ظاہری شکل اور اس کے لغوی معنی اور اس کا وہ معنی جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے اس پر انسان اگر غور و فکر کرے, لغت کی اور تفسیر کی اور حدیث کی اور فقہ کی اور دوسری کتابیں جانچ پڑتال کرے, ان کو پڑھے اور تلاش کرے تو گھنٹوں, مہینوں اور عمر اس میں صرف ہو جائے. ایک ایک لفظ کیا اس لفظ کے اندر جو حروف آتے ہیں, حروف کا مجموعہ لفظ ہوتا ہے, وہ حروف بھی یوں ہی اللہ تعالی نے نہیں نازل کیے. اس لیے ہم نے بتایا کہ قرآن کی یہ آیات کے آخر میں جو اللہ تعالی اپنے اسماء مبارکہ کو استعمال کرتا ہے تو یہ اسماء مبارکہ یوں ہی وزن پورا کرنے کے لیے یا خانہ پوری کے لیے نہیں آتے. ہر جو اسم مبارک ہے اس کا اس مسئلے سے گہرا تعلق ہوتا ہے جو مسئلہ اس آیت میں بیان کیا جاتا ہے. اب یہاں پر آیت نمبر 236 میں لفظ مس آیا. تو مس ایک تو ہے مس یعنی کسی چیز کو چھونا ایسا کہ وہ اثر نہ چھونے والے پہ اس کا کوئی اثر ہو اور نہ جس چیز کو چھوا جاتا ہے اس پہ کوئی اثر ہو, اور دوسرا ہے لمس, مس قوی ادراک بظاہر البشر, وہ یہ ہے کہ جس چیز کو چھوا جائے اس کا جو ظاہری حصہ ہے اس کے بارے میں ادراک یعنی احساس انسان کے دل میں پیدا, پتہ چل جائے تھوڑا سا کہ یہ چیز کیا ہے, اس کو ہاتھ لگایا گیا ہے, ٹھنڈی ہے, گرم ہے, نرم ہے, سخت ہے, کپڑا ہے, زمین ہے, پتھر ہے, دیوار ہے, لکڑی ہے, تختہ ہے, لوہا ہے, کیا چیز ہے. تو یہ لمس ہے مس کے بعد کا مرحلہ. اور ایک ہے ملامسہ. ملامسہ کے معنی ہے کسی چیز کے اندر اس طریقے پہ داخل ہونا کہ اس کے اندر مکمل دخول ہو, یعنی مس کامل مکان کے اندر انسان داخل ہو, حتیٰ کہ دیکھیں مکان کیسا ہے, مسجد کے اندر داخل ہو. تو مباشرت حقیقی کے لیے ملامسہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, اور کنایوں اور اشاروں میں لمس اور مس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک مس آیا ہے وہ اس اعتبار سے آیا ہے کہ مس کنایا ہے, اشارہ ہے مباشرت حقیقی کے لیے. سیدہ مریم علیہ السلام کا قصہ جب ہم نے پڑھا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 47 میں اور سورہ مریم کی آیت نمبر 20 میں، تو وہاں وہ یہ کہتی ہیں قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. مریم چونکہ عفیفہ ہیں، پاک ہیں، پاک دامن ہیں، کنواری ہیں، تو شرم اور حیا کی وجہ سے اپنی زبان پہ مباشرت کا لفظ نہیں لا سکتی. کنواری ہیں، پاک دامن ہیں، اور پاک دامن ایسی پاک دامن کے دامن کی طہارت، یہ سب اگر جمع ہو جائے تو اس کو مریم کا نام دیا جا سکتا ہے. بقول شاعر کے کہ دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، اگر اس میں مبالغہ نہ ہو تو. تو مریم علیہ السلام جن کی عفت اور جن کی پاکیزگی اور جن کی پاک دامنی، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ مریم کو ماننے والوں نے مریم کے دامن کو داغدار کیا، بائبل میں ان کے بارے میں غلیظ اور گندے جملے لکھے، لیکن ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ مریم پاک دامن تھی، طاہرہ، مطہرہ، عفیفہ، صدیقہ، و امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ. تو مریم جب یہ کہتی ہیں اور یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میرا کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میرے ساتھ وہ عمل مخصوص نہیں ہوا جو کسی بھی عورت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد حمل کی امید پیدا ہوتی ہے. اب چونکہ طاہرہ ہیں، کنواری ہیں، اور حیا اور عفت کا معاملہ ہے، اس لیے وہ لفظ استعمال ہوا ان کی زبان سے، اللہ نے وہ لفظ ان کی زبان سے نکلوایا جو کہ حیا کے لحاظ سے سب سے بھاری اور اس مخصوص عمل کے لیے سب سے کم درجہ کنائے والا ہو. یعنی کنایوں اور اشاروں میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ جب نہیں ہوا تو میرا بچہ کیسا ہوگا. تو فرمایا لم یم سسنی بشر، اور سورہ مریم میں بھی ہے انا یکون لی غلام ولم یم سسنی بشر. جب مریم نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی اسی طریقے پہ ملا کہ جب مریم اتنی حیا والی ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو سب سے زیادہ حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے جو جواب دیا اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوگا کہ بغیر شوہر اور بغیر شادی کے تم کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا. اللہ کی طرف سے جو جواب ملا وہ جواب بھی باکمال جواب ہے، اور وہ جواب یہ، تم یہ کہتی ہو لم یمسسنی بشر، تم نے اس کام کے لیے لفظ مس استعمال کیا کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے آج تک چھوا تک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ فرشتے نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی اس مس کے لفظ کے استعمال کے بعد کہا کہ بات پردے میں ہی رہے، اور اس کے لیے وہی اسلوب ہو جو میری اس پاک بندی نے استعمال کیا. جب وہ یہ کہتی ہے لم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کہا گیا قال كذلك الله، اللہ تعالیٰ اسی طرح کرے گا جیسا وہ چاہتا ہے کرتا ہے، کسی چیز کا نام نہیں لیا. سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں ہے قال كذلك الله يخلق ما يشاء، نہیں وہاں سورہ مریم میں قال كذلك قال ربك هو علي هين، فرشتے نے کہا کہ تیرا رب یہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کام بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا خیال رکھا گیا کہ مریم نے تو مس کا نام لیا، اللہ کے ہاں سے تو مس کا نام بھی نہیں آیا. یہ وہ نکتے ہیں جو گہرے غور اور تدبر کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ چیزوں کو کھول دیتے ہیں. اس لیے کئی وہ لوگ کے جنہوں نے قرآن کی طویل خدمت کی ہے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ تہجد کے وقت یا آدھی رات کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور فجر تک ایک ہی صفحہ اور ایک ہی آیت اس میں غور و فکر کرتے تھے کہ یہ یہاں لفظ مس کیوں آیا، مباشرت کا لفظ کیوں نہیں آیا، لمس کیوں نہیں آیا، ملامسہ کیوں نہیں آیا، اور اس مفہوم سے ملنے جلنے والی آیات قرآن پاک میں دوسرے کن کن مقامات پر موجود ہیں. تو یہ ہے لفظ مس، یہ ما لم تمسوہن. دوسری چیز یہاں پر جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ دونوں آیات کے بالکل شروع میں آیت نمبر 236 میں ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اور اگلی آیت کا آغاز بھی وہ ان طلقتم. ان جو ہے یہ حرف شرط ہے کسی چیز کے حقیقی طور پہ واقع ہونے کے لیے نہیں آتا، بلکہ کسی چیز کے واقع ہونے کے احتمال کے لیے آتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا، اگر ایسا ہو جائے. تو یہ حرف کسی چیز یا کسی واقعے کے یقینی طور پر ہونے کے لیے نہیں آتا، بلکہ کسی کام یا کسی واقعے کے بارے میں یوں آتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا، یعنی وہ اس کا احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ اگر ہو گیا تو. اب یہ لفظ، یہ حرف ان کیوں آیا طلاق سے پہلے؟ علماء نے فرمایا کہ ان کا حرف طلق کے لفظ سے پہلے لا کر اللہ تعالی یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ واقعی کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم طلاق دینا چاہو، یہ حرف بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق پسند نہیں ہے. طلاق کے مسائل میں ہم نے اس حدیث کو پڑھا تھا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال اور جائز چیزوں میں جو چیز ناپسند ہے، وہ سب سے زیادہ ناپسند چیز حلال جائز چیزوں میں طلاق ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ حرف شرط لا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے تم طلاق دو. اگر تم طلاق دینا چاہو، اگر تم میں سے کوئی، یعنی اس بات کا احتمال ہے، یقینی حرف اس کے لیے اللہ لانا پسند نہیں کرتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو یہ چیز، یہ عمل پسند نہیں ہے. اس لیے ان طلاق کے لفظ سے پہلے آیا. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ. وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے نکاح کے بعد اور حالت یہ ہو کہ ان کے ساتھ مباشرت نہ ہوئی ہو اور ان کا مہر بھی مقرر نہ کیا گیا ہو. مہر کے بارے میں ہم تفصیل سے آئندہ درس میں انشاءاللہ اس مسئلے کو پڑھیں گے کہ مہر کے تمام مسائل کیا ہیں، حق مہر. تو مہر یہ وہ حق ہے عورت کا جو نکاح کے وقت اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اور کسی بھی نکاح کی صحت کے لیے جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط حق مہر بھی ہے. اگر کسی نکاح میں مہر مقرر نہیں ہوا تو وہ نکاح صحیح نہیں ہے. سہون یا بھول سے ہو جائے تب تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر مہر کو نکاح میں ذکر نہیں کرتا تو وہ نکاح نہیں ہوتا. مہر واجب ہے اور یہ ہر عورت کا حق ہے. تو اگر ایسا ہوا کہ اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا گیا اور نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد مباشرت سے قبل ہی، نکاح کے فوراً بعد ہی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، تو فرمایا کہ چونکہ اب اس کا مہر ابھی مقرر نہیں ہوا تھا اور اس کو طلاق ہو گئی، تو کیا اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ فرمایا کہ نہیں، اس کا بھی حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ متعوہن، ان کو کچھ خرچہ تم دے دو، مہر کا نام نہ ہو اور مہر کے برابر کی رقم نہ صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور تم ان کو دے کر رخصت کرو. جیسا کہ اگر اس عورت کا مہر مقرر ہوتا اور تم اس کو طلاق دیتے تو تم اس کو مہر ضرور دیتے، اسی طریقے پہ اس عورت کو بھی اگر تم نے طلاق دیتی ہے تو مہر مقرر نہیں ہوا تو یہ کوئی یعنی ضروری نہیں ہے, کچھ نہ کچھ آپ اس کو ضرور دیں. علی الموسع قدر و علی المقتر قدر. موسع یہ اوسع یوسع ایسا باب افعال سے ہے, اور یہ دوسرا لفظ جو مقتر ہے یہ بھی اقتر یقتر اقتار سے ہے, دونوں باب افعال سے ہیں. اور یہ موسع اور مقتر دونوں اس میں فاعل ہیں. الموسع وسعت والا, المقتر مالی لحاظ سے تنگی والا. تو جس شخص کی جیسی حالت ہو اس حالت کے مطابق وہ اس طلاق یافتہ عورت کی مدد کرے گا. قدر یہ کسی چیز کو تقسیم کرنا اور کسی کی تعظیم کرنا, قدر و منزلت سے بھی یعنی اسی قدر سے قدر و منزلت ہے. اور قدر یقدر یا قدر یقدر, نصر ینصر ضرب یضرب, دونوں ابواب سے اس کے وزن پہ یہ آتا ہے. اور قدر ہی کا ایک معنی ہے رزق میں تنگی. سورہ الفجر میں اللہ کا ارشاد ہے فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. تو یہاں قدر کے معنی رزق کو تنگ کرنا, اور یہاں پر قدر کا معنی ہے اس کی یعنی طاقت کے مطابق اس کی حیثیت کے مطابق تقسیم کرنا, کچھ دینا. تو الموسع اور المقتر کسی شخص کو پابند نہیں کیا شریعت نے کہ آپ اتنی چیز لازم اس عورت کو دیں, بلکہ اس طلاق دینے والے شخص کی اپنی حالت پر ہے. اگر وہ وسعت والا ہے تو اپنی مالی وسعت کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ دے, اور اگر تندستی ہے وہ علی المقتر تو اس لحاظ سے وہ جتنا دینا چاہتا ہے وہ دے. متاع بالمعروف, یہ وہی متاع متعوہن سے ہے, یعنی یہ تھوڑا سا فائدہ خرچہ ہے معروف طریقے سے. معروف کی قید نے یہاں ہمیں یہ بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت کے خاندان والے کسی زیادہ چیز یا اشیاء کا مطالبہ کریں, اس لیے کہا کہ جو عرف عام میں جو چیزیں دی جاتی ہیں یا جو چیزیں مناسب سمجھی جاتی ہیں وہ چیزیں ان کو دے کر رخصت کیا جائے. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جب یہ چیز واجب اور فرض نہیں ہے اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اچھی بات ہے, تو فرمایا کہ نہیں, ہر مسلمان کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر نیکی کو پسند کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ذات سے نیکیاں ہی پھیلیں, اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو فائدہ ہو. تو فرمایا کہ جب تم اس چیز کو پسند کرتے ہو, نیکیوں کو پسند کرتے ہو اور کسی کے ساتھ حسن سلوک کو پسند کرتے ہو, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین, اس لیے فرمایا حقا علی المحسنین, یہ واجب ہے فرض ہے نیکی کرنے والوں پر. یعنی جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے وہ اپنے اوپر اس کو لازم سمجھ لے, اور جس کے ہاں نیکی کا ارادہ نہیں ہے تو وہ اس پہ اس کا کوئی وجوب نہیں ہے, وہ کچھ نہیں دینا چاہتا تو وہ نہ دے. اس چیز نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ وہ معاملات ہیں جن میں اللہ تعالی نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جتنی کثرت سے اور جتنی بڑی نیکی کمانا چاہے کما سکتا ہے, اور پھر رغبت دلانے کے انداز سے یہ فرمایا کہ حقا علی المحسنین. حق کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی ایسا واجب نہیں ہے کہ جو گویا کہ اس کے نہ ادا کرنے پہ کفارہ ہوگا, نہیں, بلکہ یہ وہ واجب ہے کہ جو اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کو محبوب بندہ سمجھ کر ان پر عائد کرتا ہے, اور جب محبت سے ایک چیز ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو دوسرا